الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تو حکم شیطان کو یہ دیا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، حالانکہ ابلیس خود پہلے اللہ کے مقربین میں سے تھا. مردود نے یہ شروع سے مردود تو نہیں ہے، پہلے مقربین میں سے تھا. بعض روایات میں اس کا نام حارس آیا ہے اور بعض روایات کے اندر اس کا نام عزازیل آیا، کہ عزازیل تھا، جیسے جبرائیل، میکائیل، تو اللہ کے اتنے مقرب فرشتوں میں سے تھا. لیکن ایک اس سے یہ غلطی ہوئی کہ جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس کی نظر اپنی ذات کے اوپر پڑ گئی کہ میں کیوں سجدہ کروں. تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا اللہ کو کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اور آپ آگ کو کہہ رہے ہیں کہ تم مٹی کو سجدہ کرو. یہ انانیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر اگر یہ انانیت آ جائے تو انسان منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر اللہ سے کے دربار سے نکال دیا جاتا ہے، جس طریقے سے ابلیس شیطان کو نکالا گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے مد مقابل میں فرمایا کونوا مع الصادقین، کیونکہ یہ وعدہ کر چکا تھا کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جس طرف سے مجھے موقع ملا ان کو میں گمراہ کر کے جہنم میں پہنچاؤں گا. اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی، روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے قسم کھا کر کے کہا، اس نے کہا میں بندوں کو چھوڑوں گا نہیں بنی آدم کو، کیونکہ آدم کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے. لہذا اب دشمنی آمنے سامنے کی ہے، اب دشمنی آمنے سامنے کی ہے، لہذا اب میں بنی آدم کو نہیں چھوڑوں گا. لہذا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جہاں سے مجھے ہوا، میں کبھی اس کو تکبر میں مبتلا کروں گا، کبھی اس کو عجب میں مبتلا کروں گا، کبھی اس کو اس کی ذات اس کے سامنے مقدس بنا کر کے پیش کروں گا. دیکھو تم کتنے بڑے ولی ہو، کتنے بڑے، تو اگر تم ولی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مقام تھوڑی عطا کرتے. اللہ نے یہ مقام ایسے نہیں دیا، تم نے بڑی محنت کی ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ یار میں اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچ گیا، حالانکہ انسان نے اپنی محنت اگر انسان دیکھے تو انسان کی محنت کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، ہم جو جمعے میں آتے ہیں، یہاں جمع ہوتے ہیں ہر جمعے کو، تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام آ گیا کہ یہاں آنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کہتا ہے چلو یہاں سے فارغ ہوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنے کام پر چلا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں انسان کو. اسی لیے جب جنت کے اندر حکم دیا گیا، فرمایا نزلا من غفور الرحیم، دیکھو جو جنت کے اندر تمہاری مہمان نوازی ہو رہی ہے، اس کے آگے اللہ تعالی نے دو صفتیں بیان فرمائی اپنی. نمبر ایک غفور. میں دیکھو جتنے گناہ تم نے دنیا میں کیے تھے وہ ہم نے سب معاف کر دی. دوسری صفت بیان فرمائے رحیم. فرمایا دیکھو ہماری رحمت اتنی بڑی ہے کہ تمہارے گناہ اس کے سامنے کچھ نہیں تھے, لہذا ہم نے معاف کیا, اور جب معاف کر دیا تو اب تم شرمندگی سے جنت کی نعمتیں استعمال نہ کرو بلکہ مہمان بن کر جنت کی نعمتیں استعمال کرو. دادا فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے یہاں غفور کی صفت نہ ہوتی, خالی رحمت کی صفت ہوتی, جیسے ایک انسان کسی کو کہتا ہے کہ بھائی تم بڑے بے شرم بے غیرت ہو, تم نے اتنا ہمیں ستایا, چلو آؤ تم ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جاؤ. تو دادا نے فرمایا بیٹھے گا تو لیکن شرمندگی سے بیٹھے گا, یار میرے سے اتنی غلطی ہوئی اتنی غلطی ہوئی, پھر انہوں نے ایسا معاملہ کیا کہ اس کو معاف بھی کیا اور مجھے اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع بھی دیا, تو کھائے گا لیکن شرمندگی سے. اللہ نے اپنے بندوں کی شرمندگی مٹانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ غفور ہم بخشنے والے بھی ہیں, تمہارے گناہ معاف ہیں, تم جنت کی نعمتیں استعمال کرو. کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ استعمال کرو تم سے, یہ ہماری رحمت کی طرف سے. لہذا اللہ تعالی نے جب شیطان نے دعویٰ کیا کہ میں آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حملہ کروں گا, تو اللہ تعالی نے حکم دے دیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر تم اس کے حملے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے صادقین جو اہل تقویٰ ہیں تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ. جب ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو وہ اس کے ہر وار کو جانتے ہیں. بعد وہ کراٹے کے ماسٹر ہوتے ہیں, ایک آدمی نہیں جانتا لڑائی لڑنا, ایک آدمی لڑنا جانتا ہے. تو وہ جب کہ میں نے بھی کچھ عرصہ سیکھا ہے نا, آدمی آنکھ سے آنکھ ملا کر لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر نا, آدمی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب ٹانگ اٹھائے گا یا یہ مکہ مارے گا. یہ تو اس کو جو سیکھا ہوا ہے اس کو وار سے بچنا اور الٹا اس کے اوپر وار کرنا وہ اس کو سکھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے اولیاء کو ان تمام مشقت سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرما دیتے کہ دیکھو شیطان کا تم پر اب وار ہو رہا ہے, ذرا ہوشیار ہو جاؤ اور ہوشیار ہو کر کے اس کا مقابلہ کرو. اللہ نے اس لیے حکم دیا کونوا مع الصادقین, فرمایا تم نیک لوگوں کے اندر رہو. جب نیک لوگوں کے اندر رہو گے تو یہ شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اگر کچھ نقصان پہنچائے گا بھی تو جس سے تمہارا تعلق ہے تم اس کو بتاؤ کہ میرے دل کے اندر یہ چیز آئی, وہ تمہیں بتائے گا یہ چیز تمہارے دل کے اندر برائے دین آئی ہے یا برائے دنیا آئی ہے. ایک انسان ہے بیان کر رہا ہے, اب شیطان کیا سے دل میں ڈالتا ہے, وہ چھوڑے گا تھوڑی. وہ اس نے کہا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, جتنے جنات اور انسان ہیں اللہ نے فرمایا جو تیری پیروی کرے گا میں سب کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا. تو اب ایک انسان بیان کر رہا ہے, اس کے دل میں ڈالے گا دیکھو تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے کہ تمہیں اتنے اوپر کرسی کے اوپر بٹھایا گیا, کوئی چیز تھی کوئی چیز ہے تمہارے اندر جب تو تمہیں اوپر بٹھایا جاتا ہے. دادا نے فرمایا اس وقت کیا گمان کرو, فرمایا یہ گمان کرو کہ ترازو کا خالی پلڑا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور جو پلڑا جس میں وزن ہوتا ہے وہ پلڑا اتنا زیادہ جھک جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جس درخت میں پھل ہو اس درخت جس درخت کی ڈال میں شاخ میں آم آیا ہو, آم کا موسم آ گیا ہے نا, اب جتنا آم آیا ہے وہ جتنا اس میں آم ہوگا وہ اتنا زمین سے جھکتی چلی جائے گی, اور جس شاخ میں آم نہ ہو پھل نہ ہو وہ شاخ تنی ہوئی کھڑی رہے گی. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت جس کے دل میں آ جاتی ہے وہ انسان جھکتا چلا جاتا ہے. کیونکہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس دنیا کے اندر حالت سجدہ کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا گیا, جب انسان سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں کے اوپر رکھ دیا. اللہ تو قدم سے پاک ہے, لیکن اللہ کی وہ رحمت جو رحمت خاصہ ہے, اس نے سجدہ کیا, فرمایا تم نے ہماری رحمت کے اوپر اپنا سر جھکا کر کے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ میں کوئی چیز نہیں ہوں, جو کچھ ہے وہ تو ہے, جو تو عطا کیا ہے وہ تیری عطا ہے. یا اللہ میں تو خطا کار ہوں اور تو عطا کار ہے, میری خطاؤں کو تو نے چھپایا اور اپنی عطاؤں کو لوگوں پر ظاہر کر دیا. ورنہ اگر اللہ تعالی ہمارے ستاری کے پردے کو ہٹا دے تو کون انسان کس کو سلام کرے گا؟ ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنی ستاری فرماتے ہیں کہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ پوشی کر دیتے ہیں, اور نیکیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں. کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتے, دیکھتا ہے انسان یار اس نے نماز پڑھی, اس کی نیت نہ ہو کہ میں دکھا رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ خود دکھلاتے کہ دیکھو یہ نماز بھی پڑھتا ہے, یہ بھی کرتا ہے. اب انسان کے دل میں کیا ہوا؟ محبت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ کون انسان ہے جو عیبوں سے پاک ہے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ معصوم ہے, ان کے پاس یہ زندگی نہیں. اور صحابہ اکرام کی جماعت معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے. صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے بچایا, فرمایا کیوں؟ ان سے ایمان ہم تک پہنچنا تھا اور وہ واسطہ ایمان تھے, تو اللہ تعالی نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا. اور ہمیں فرما دیا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم گناہ کے بعد توبہ کر لو, پھر تم ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے پہلے تھے تم. کیونکہ یہ اللہ نے سات سمندر پیدا فرمائے, لیکن انسان اگر گناہ کرنے کے بعد ساتوں سمندر اپنے اوپر ڈال لے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. لیکن حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر انسان آنسو نکال لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے اور جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتے. بعضی روایات کے اندر آتا ہے کہ بندے کا ایک قطرہ آنسو بھی اگر زمین پر گر جائے تو بندے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے, حرام کر دیتے. دادا فرماتے تھے بعض دفعہ ایسی جگہ رو کہ جہاں نہ قالین ہو نہ چادر ہو, کچھ بھی نہ ہو, خالی زمین ہو. فرمایا اس حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ اگر ایک آنسو بھی گر گیا زمین پر تو قیامت کے دن وہ ذرہ, اتنا سا ذرہ, معمولی سا, وہ قیامت کے دن گواہی دے گا اے اللہ یہ تیرے خوف سے رویا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کی آگ تجھ پر حرام, جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اور جو پانی سمندر کا ہے کتنا کھا رہا ہے؟ جنہوں نے جو گئے کبھی کی ماڑی میں یا گڈانی یا ادھر نہانے کے لیے, تو جب آدمی چھلانگ تو ناک میں جو پانی جاتا ہے وہ بھی جلاتا ہے, ناک میں جلن ہو جاتی ہے. بعض لوگ برداشت کرتے ہیں, بعض کی برداشت نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ نے انسان کے آنسو کو بھی نمک سے بھرا ہوا ہے, کیونکہ سمندر کے پانی کے اندر چال نہیں ہے, بہاؤ نہیں ہے اس کے اندر, وہ ایک ہی جگہ ہے. جب پانی ایک ہی جگہ ہو اور وہ میٹھا ہو تو وہ خراب ہو جائے گا اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے. اور اس کو بچانا ہے تو اس کے اندر نمک ڈال دے, جب نمک ڈل گیا اب کیا ہے, وہ پانی محفوظ ہو گیا. تو اللہ نے سمندر کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اندر نمک ڈالا, دادا فرماتے تھے ہمارے آنسوؤں کو اللہ نے محفوظ کرنے کے لیے اس کے اندر نمک ڈال دیا کہ ایک بندہ ہے اس کو 40 سال کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یار مجھے اللہ نے پیدا فرمایا، اتنی نعمتوں سے مجھ کو نوازا، میں اللہ کی نافرمانی کروں اس کو یا کسی اللہ والے کا کی صحبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اب اس کو 40 سال کے بعد اس کو رونا آیا، تو وہ اس کا رونا آنسو خراب نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے اس کے اندر نمک شامل کر دیا اس کے اندر. تو اللہ نے شیطان کے مقابلے کے اندر اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. دادا فرماتے تھے کہ دیکھو جنگل کے اندر اگر ایک بکری بھی موٹی تازی ہو، اگر اکیلی جا رہی ہو تو بھیڑیا حملہ کرے گا اور اس کو کھا جائے گا. وہ فرمایا کہ 20-25 بکریاں ہوں لیکن دبلی پتلی ہوں، ٹائیفائڈ کی مریض ہوں، ہڈیاں ان کی نکلی ہوئی ہوں، تو فرمایا کہ بھیڑیا کثرت دیکھتا ہے، قوت نہیں دیکھتا. وہ دیکھے گا یار یہ تو 20-25 ہے، ان پر حملہ کیسے کروں، اگر کسی نے پیچھے سے سینگ مارا پھر میرا کیا حال ہوگا، وہ حملہ نہیں کرتا. فرمایا اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین، کہ تو جب تم اللہ والوں کے درمیان میں رہو گے، جہاں 10-15 لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں جب تم ان کے اندر رہو گے تو کیا ہوگا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حملہ کر سکے تمہارے اوپر. اس لیے اللہ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین کا، کہ اللہ کے نیک و سچے بندوں کے ساتھ رہو، ورنہ انسان جب تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو شیطان کتنے خیالات ڈالتا ہے. آج تو ماشاءاللہ آپ نے کتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھی. اب انسان کے دل کے اندر، کیونکہ انسان کا دماغ کیا ہے، رات کو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ساتھ سائنس نے یہ بتایا کہ انسان کا دماغ 10 ارب باتیں ایک وقت کے اندر سوچ سکتا ہے، 10 ارب خیالات. تو جب انسان تنہائی کے اندر ہوتا ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں، کمرے میں لیٹا ہوا ہے، تو شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ منتظر ہوتا ہے شکار کب ملے گا. تو اس نے جیسے ہی دیکھا یہ تنہا ہوا تو انسان کی اپنی عبادات کا ناز اس کے اندر ڈالتا ہے کہ دیکھو تم نے کتنی عبادت کی، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے تو اپنی عبادت بھی دیکھو کہ کتنی مشقت برداشت کی، تمہاری مشقتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مرتبہ عطا کیا. تو یہ مشقتوں کی وجہ سے نہیں، اللہ نے اپنے کرم سے پہلے کچھ مشقت کرائی پھر اس کے بعد یہ درجہ عطا فرما دی. جو عارفین ہیں انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا. لہذا لکھا ہے کہ ایک عالم کے پاس شیطان گیا، اکیلے تھے، تنہا تھے. اب شیطان عالم کے پاس جائے گا تو عالمانہ اس سے گفتگو کرے گا، عالمانہ خیالات اس کے ذہن میں ڈالے گا. تو ان کے دل میں کوئی خیال ڈالا، انہوں نے کہا نہیں یہ خیال تو شیطان کی طرف سے. تو شیطان نے ان کے دل کے اندر فوراً ڈالا کہ یہ آپ کی معرفت تھی جس کی وجہ سے آپ بچ گئے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری معرفت نہیں تھی، اللہ کی رحمت تھی جس نے مجھے بچا لیا، کیونکہ اس نے دوسرے درجے میں جو خیال ڈالا تھا کہ آپ کی معرفت کی، آپ اپنی معرفت کی وجہ سے بچے، اگر اپنے اوپر نظر پڑ جاتی اللہ سے نظر ہٹ جاتی، اور جب نظر اللہ سے ہٹ جائے پھر انسان کو کون بچا سکتا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اپنی معرفت سے نہیں اللہ کے کرم سے بچاؤں تیرے اس وار سے. تو اس سے مقابلہ مرتے دم تک ہے، مرتے دم تک نہ یہ ہماری جان چھوڑے گا اور ہمارے پیچھے لگا ہوا یہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی وہ حاوی ہوگا تمہارے اوپر وہ تم سے گناہ کرائے گا. تو جو عارفین ہے کہتے ہیں اچھا تو نے ہم سے گناہ کرایا, چلو مسجد کے اندر آج 50 رکعت نفل پڑھیں گے, آج 50 رکعت نفل پڑھیں گے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ شیطان فجر کے وقت آیا اور ان کا پاؤں دبانے لگا, اٹھ گئے, بھائی تم کون ہو؟ کہا حضرت میں ہی ہوں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں, اعلی حضرت میں ہی ہوں. کہا کہ تم اور نیکی کا کام؟ کہا حضرت آپ کو فجر کے لیے اٹھانے آیا تھا, آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آیا. کہا کہ تو اور سچ بتا کیوں آیا؟ کہا حضرت آپ کو, آپ سو رہے تھے, میں نے کہا آپ کی نماز قضا ہو جائے گی, میں نے اٹھا دیا. کہا تیرے دل میں یہ مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے, تو سچ بتا تو آیا کیوں ہے؟ نے کہا حضرت کل آپ کی نماز قضا ہو گئی, جب نماز قضا ہوئی آپ اتنا روئے اللہ کے سامنے, اتنا روئے کہ فرض نماز سے جو درجہ ملتا اس سے اونچا درجہ آپ کو ملا. میں نے سوچا یار اتنا ہی برداشت کر لوں کہ اس سے زیادہ اونچے چلے جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا, کیونکہ میں دشمن ہوں. جب انسان کو اللہ سے قرب ہوتا ہے تو مجھے جلن ہوتی ہے, میں پھر اس کے پیچھے لگتا ہوں. تو آج میں نے سوچا میں خود ہی اٹھا دوں, تو خود اٹھانے کے لیے پہنچ گیا. تو اس کا اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, موقع ملتے ہی وار کرتا ہے انسان کے اوپر, کسی طرح کا بھی وار کرے گا, عجب میں مبتلا کرے گا, کبر میں مبتلا کرے گا. بعد ایسے ہے کہ ان کو کیا کہے گا, یار ہمیں کیا دین کی ضرورت ہے؟ جن کے اوپر قابو پا لیا اس نے اور دیکھا کہ اب یہ دین کی طرف جانے والے نہیں, وہ کیا کہیں گے ان کو, کہو آو بھائی نماز پڑھ لو. کہ ہم کیوں نماز پڑھے؟ نماز تو وہ پڑھے جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جس کے پاس رقم نہ ہو. اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے, پھر ہم کیوں نماز پڑھے؟ اگر اللہ نے دیا ہے اللہ لے بھی تو سکتا ہے, اللہ لے بھی سکتا ہے. صحت اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ بیماری سے تبدیل کر سکتا ہے. لیکن یہ شیطان کا کام کیا ہے؟ ہر وقت انسان کے ساتھ. شیطان کا کام یہ ہے کہ گزرتے ہوئے صرف ایک تھپکی دے کر کے جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شیطان اور نفس ان دونوں کے حملے کے اندر فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے دل میں گناہ کا خیال آیا اور پھر ختم ہو گیا تو سمجھو کہ شیطان تھا, اور تمہارے دل کے اندر بار بار گناہ کا خیال آ رہا ہے تو سمجھو یہ تمہارا نفس ہے اندر. یہ نفس کیا ہے؟ یہ شیطان کا ہی ایجنٹ ہے. یہ شیطان پہلی دفعہ بہکائے گا, پھر اس کے بعد کہے گا بیٹا شاباش, تو لگا رہے کام پر, میں ذرا چلا اگلے آدمی کے پاس کیونکہ میں بزی ہوں, بہت زیادہ مصروف ترین لوگوں میں سے ہوں, لہذا میں آگے جانا ہے. لیکن تو اس کے ساتھ ہے, تو اس کو بہکاتا رہے کہ بھائی دیکھو تم اگر گناہ کرو گے, چلو ابھی تو گناہ کرو, رمضان میں ایک ہفتہ تو ہے, پھر رمضان کی جب پہلی رات ہوگی پھر اتنا روؤں گا, اتنا روؤں گا کہ سب گناہ معاف کرا لوں گا. رمضان بس پہلا رمضان, اس کے بعد توبہ پکی ہے, کوئی گناہ نہیں کروں گا. اب نفس لگ گیا پیچھے کہ میاں کیا ابھی سے کر رہے ہو, ابھی ایک ہفتہ باقی ہے رمضان کے اندر اور تم ابھی سے صوفی بن رہے ہو. تو اللہ نے تقویٰ پورے سال فرض کیا ہے, یہ نہیں کہ رمضان کے اندر تقویٰ ہو. اس جمعے بھی آپ مسجد دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 3 حصہ بھری ہے. رمضان المبارک ہوتے ہی سارے شیطان بند ہوا, تمام مسلمان نکل کر کے آ جاتے. جمعے کے اندر جو ہے دونوں منزل تینوں منزل ابتدا میں ہی بھر جاتی ہے, کیونکہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یار رمضان کا جمعہ اگر چھوٹ گیا تو بڑا نقصان ہوگا. کیوں, عام جمعے کا ثواب نہیں ہے؟ ان جمعوں کا ثواب نہیں ہے؟ اس میں بھی تو اللہ تعالی نے ثواب رکھا ہے, تو اس کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ انسان شیطان نے انسان کے دل میں کیا ڈالا، یا بس تم ہم اتنے مصروف رہتے ہیں تجارت جیسی حلال، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ جو رزق حلال سے کھائے گا ہم اس کی دعا قبول کریں گے، تم رزق حلال میں لگے ہو، نماز تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہو تم، اور ایام مخصوص اس کے لیے مخصوص کر دیے، جیسے فادر ڈے، آج باپ کا دن ہے، تو مطلب ہوا سال کے 364 دن وہ باپ نہیں تھا، 365 دن آیا تو ایک دن کے لیے اس کو باپ بنا لیا، تو باپ ہے وہ کوئی کرائے کی چیز نہیں ہے کہ جو آپ ایک دن کے لیے لے آئے، مدر ڈے اور عورتوں کا دن ہے، مردوں کا دن ہے، ماں باپ کا دن ہے، اولاد کا دن ہے، بچوں کا دن ہے، مزدوروں کا دن ہے، تو بس ہمیں دنوں میں مخصوص کر دیا اس نے، جب دنوں میں مخصوص کیا تو اب انسان جمعے کا، رمضان کے روزے کے لیے، جمعے کے لیے آدمی پہلے سے کپڑے نکالتا ہے، تیاری کرتا ہے، بھئی رمضان المبارک ہے، میں رمضان میں تو روزہ بھی رکھنا ہے رمضان کے جمعے کو، اور جمعہ بھی پڑھنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے معافی ہو جائے گی، رمضان کے اندر ضرور آئیں گے، چلو آج امت کے اندر اتنا درد تو باقی ہے کہ کم سے کم رمضان کے آ کر کے اندر آ کر کے کوئی دین کی بات سن لے، ہو سکتا ہے کوئی بات اس کے کان کے اندر جائے اور کان کے ذریعے وہ دل تک اتر جائے اس کے، ورنہ بولنے والا وہ اس کو تھکاوٹ اتنی جتنی ابھی ہوتی ہے اس سے زیادہ رمضان میں ہوتی ہے، کیونکہ پیار بولتے بولتے حلق خشک ہو جاتا ہے، اب پانی پی نہیں سکتا، تو دادا فرماتے تھے اس وقت کیا کرو جب روزے کے اندر پیاس شدید لگ جائے، تو میں اس کا ایک عجیب ٹوٹکا بتایا، فرمایا لیمو کو رکھو اپنے سامنے اور سوچو میں اس کو چوس رہا ہوں، آسان ہے، فرمایا دیکھو اتنا پانی تمہارے منہ میں آئے گا تمہارا حال خشک ہویا ہی نہیں ہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹا تمہارا، تم نے اس کو پیا تو نہیں ہے، اس کو چوسا تو نہیں ہے، خالی رکھ کر کے دیکھا ہے لیمو کو تو منہ میں پانی آ گیا، تو فرمایا جب تقریر کرتے ہوئے حلق خشک ہو جائے سوچو میں لیمو چوس رہا ہوں تو کیا ہوگا، حلق تر ہو جائے گا، تو انسان کو کیا ہے جب لگاتا ہے کہ بھائی دیکھو تیاری رکھو رمضان آ رہا ہے، ٹوپی اوپی پہلے سے لے کر کے رکھو، رمضان سے پہلے جا کر کے ٹوپی کی دکان سے ٹوپی لو اور عطر خریدو اور اچھا کپڑا پہنو، یہ تاکہ جب رمضان کا جمعہ آئے تو تم جمعے میں شریک ہو، جمعہ تو پورے سال کا ہے، یہ اللہ نے کوئی ایام معدودات روزے کی طرح اللہ نے مخصوص دن نہیں رکھا اس کا کہ یہ ایک مہینے کے لیے، اللہ نے فرمایا پورے سال آئے گا اور تم پورا سال جمعہ پڑھو، اب شیطان نے جو ہے جب ڈے پر ڈے آئے پھر شیطان نے مختص کر دیا اس کو، بس وہ کہتے ہیں ماں باپ کی قدر ایک دن کر لو، ایک دفعہ ان کی خدمت کر لو اس سال میں ایک دن، اس کے علاوہ تم پھر فری ہو، تم کسی کے بندے ہوئے غلام تھوڑی ہو، انسان اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے، کتنی ہی دفعہ اپنے ماں باپ پر قربان ہو جائے اپنے ماں باپ کا حق اور ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، صرف ماں کا بدلہ نہیں چکا سکتا جو 9 مہینے پیٹ کے اندر لے کر پھرتی ہے، لیکن انہوں نے دنوں کے اندر مقرر کر دیا، اب العیاذ باللہ یہ کہ بس سال کے اندر اگر اس کو اللہ تعالی کی دین کے بارے میں اس کی معلومات کم ہیں، میں نے ایک واقعہ پڑھا عجیب و غریب واقعہ تھا کہ ایک نوجوان تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو انگریزی پڑھائی لکھائی خوب، بہت پڑھا لکھا بن گیا وہ، بعد میں افسر بن گئے وہ، تو جب شادی ہو گئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جو تمہاری ماں ہر وقت کھانسی رہتی ہے، یہ اس کی کھانسی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے کہا کیا کروں ماں ہے میری. تو اس نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ ہے, اس کو جو ہے نا اولڈ ہاؤس میں پہنچا دو. اب بیٹے کے دل میں رحم نہیں ہے کہ اسی ماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کتنے ہزار نوالے کھلائے, آج یہ بوڑھی ہو گئی. اس نے لے جا کر اس کو اولڈ ہاؤس کے اندر ڈال دیا اور سال میں ایک دفعہ ملنے کے لیے جاتا. تو ایک دفعہ اس کے پاس فون آیا, تو اس نے کہا کہ فون پر بتایا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت سے زیادہ خراب ہے, آ کر اپنی ماں سے مل لو. جب وہ آیا تو اس کی ماں بیچاری وہ اکیلے کیا کرے گی وہاں پر, عورت دوسری عورتیں تو موجود ہیں وہاں پر لیکن اپنا خون اپنا خون ہوتا ہے. جب وہ آیا تو ماں نے اس کو پیار کیا, اس کو ماں کی محبت ایسی ہے, ماں نے اس کو پیار کیا اور اس نے کہا ماں تم جا رہی ہو دنیا سے. اس نے کہا بیٹا میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک کام کر, تو یہاں پر پنکھا لگا دے. اس نے کہا اماں تم پہلے مجھے بتاتی میں یہاں پنکھا لگوا دیتا, تم نے اتنے سال گرمی کیوں برداشت کی؟ اس نے کہا بیٹا میں تو جیسے تھی میں نے برداشت کر لی, پنکھا میں اپنے لیے نہیں تیرے لیے لگوا رہی ہوں, کیونکہ جب تیری اولاد تجھے یہاں پہنچائے گی تو تو یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا. تو ماں کی محبت ایسی ہے کہ ماں سے معافی مانگو نا تو ماں کو ایک دفعہ ماتھا چومو پاؤں پکڑو نا تو ایک مصنوعی آنسو بھی گراؤ تو ماں کیا کہتی ہے, چل جا بیٹا جا تجھے معاف کیا میں نے, پچھلا اگلا سب معاف ہے تجھے معاف ہے. اس ماں کو اتنی جلدی رحم آتا ہے, تو جو ماں کو پیدا کرتا ہے اس کے اندر کتنی رحمت ہے. مادر را مہرمنا مختم, حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ عارفین کا کلام, میں جس نے ماں کو پیدا کیا. تم جب اپنی ماں کی محبت پر ناز کرتے ہو کہ میں جب جاتا ہوں تو میری ماں, جو طلبہ اکرام پڑھتے ہیں پھر چھٹیاں ہوتی ہیں جب جاتے ہیں تو آ کر بتاتے ہیں استاد جی ہم گئے ہماری ماں ہمارے لیے صبح روزانہ پراٹھا بناتی انڈا بناتی اس سے ہمیں ناشتہ کراتی. تو یہ جب ماں کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوں بوت شمعے کے منع فروختم, تم ماں کی محبت پر ناز کر رہے ہو, قیامت کا دن آئے گا تو جب تم میری محبت دیکھو گے تو تم حیرت کے مارے تمہارا برا حال ہوگا کہ اللہ تیری محبت کتنی بڑی ہے. ایک آدمی عام ہی آدمی تھا, اس کی شادی ایک عالمہ سے ہو گئی. وہ بیچارہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا چلو مجھے ایک عالمہ ملی ہے, میری نسلوں کے اندر دین آئے گا, میری اولاد دیندار بن جائے گی کیونکہ بیوی دیندار ہے. اب عورتوں کو مسائل تو پتہ ہوتے ہیں لیکن طریقہ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ عقل ناقص ہے. تو اس نے ایک دن کہا کہ بھائی دیکھو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر شوہر کے ماں باپ کی خدمت کوئی لازم نہیں ہے, لہذا آج کے بعد میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی. دوسری بات یہ کہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ عورت کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے, لہذا مجھے گھر چاہیے. اب میں بتا رہا ہوں کہ مولوی کتنے تیز ہوتے ہیں, آپ لوگ قدر نہیں کرتے, قدر کرو ان کی. اب وہ بیچارہ پھنس گیا. وہ اس نے کہا یار مکان لے کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ادھر میرے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو کون دیکھے گا. سوچتے سوچتے وہ بیچارہ ایک مولوی کے پاس پہنچ گیا. اس نے کہا حضرت جی میں تو پھنس گیا یہاں پر اور وہ شرعی حق مانگ رہی ہے, اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا بیٹا تو صحیح جگہ آیا نا, تو اب دیکھو کیسے حق مانگ. تو اس کو جا کر یہ بول کہ بھائی تیرے لیے مکان تیار ہے, تو سامان اٹھا اور وہاں چلی جا, اور مجھے شریعت نے حق دیا ہے میں دوسرا نکاح کروں تو میں دوسرا نکاح کرتا ہوں، وہ بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی. اب اس نے کہا یار یہ تیر بہدف نسخہ ہے. وہ آیا آ کر اس نے کہا بھائی تم اپنا سامان پیک کرو، تمہارا ادھر گھر میں نے لے لیا وہ تیار ہے، اور مجھے شریعت نے دوسرے نکاح کا حکم دیا، اجازت دی ہے، میں دوسری شادی کر رہا ہوں، وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی، تو میں کچھ دن تمہارے پاس کچھ دن اس کے پاس رہوں گا. اس نے کہا رہے میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے کون سا آپ سے سیریس کہا تھا کہ آپ اس بات پر لگ گئے، میں ہوں نا خدمت کے لیے، میں خدمت کروں گی آپ کے ماں باپ کی. تو اس نے کہا کہ یار مولوی کو مولوی مار دے سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں پسا سکتا. کیوں؟ مولوی کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق بتایا اس نے. تو یہ علم بھی بڑی نعمت ہے، یہ نہیں ہے کہ علم کی نعمت کم ہے، علم کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن علم کی نعمت پر عمل کرنے کی توفیق اللہ والوں کی صحبت سے ملتی. چاہے علم ہو یا نہ ہو، عالم ہو جاہل ہو، امیر ہو غریب ہو، تقوی اللہ نے سب کے اوپر فرض کیا. اتقوا اللہ کے حکم کے اندر اللہ تعالی نے کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ اس کے اندر فلا طبقہ قوم کا وہ اس سے خارج ہے، ان کے اوپر تقوی فرض نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تم بوڑھے ہو گئے تم پر تقوی فرض ہے، تم جوان ہو تمہارے اوپر تقوی فرض ہے، تمہارے اوپر عین شباب طاری ہے تمہارے اوپر تقوی فرض ہے، ہر حالت کے اندر تم متقی بن کر کے رہو. اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں تقوی کا معنی ہے نماز روزہ حج زکات، بس یہ کر لو صدقہ خیرات کر لو تم متقی بن گئے. تو یاد رکھیں تقوی کا معنی یہ نہیں ہے. تقوی کا معنی ہے اللہ نے جن مامورات کا ہمیں حکم دیا، مثلا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز پڑھو، زکات ادا کرو، حج کرو، یہ بھی تقوی میں شامل ہے. اور وہ منکرات وہ منہیات جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا، مثلا کسی کی عورت بیوی کو نہ دیکھو، کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھو، اور اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنے قلب کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. اگر گناہ کے تمہارے دل کے اندر وساوس آ رہے ہو، کیوں؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا دادا فرماتے تھے اس کا آخری وار کیا ہوتا ہے، آخری وار اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے. جب دیکھا اس نے کہ یہ بندہ یار اس نے اتنی محنت کی، اللہ کی طرف چلا چلا چلا، اب یہ پہنچنے والا ہے، تو وہاں جا کر اس کو یہ وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یار پتہ نہیں تمہاری عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے بھی یا نہیں، تم عبادت کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے، تمہاری عبادت پتہ نہیں مقبول ہے یا نہیں ہے. ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے، ایک زمانہ عبادت کیا، ایک کوئی میرے جیسا جاہل ہو ان کے ساتھ خادم تھا، اس نے کہا حضرت آپ روزانہ اللہ 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 ذکر کرتے ذکر کرتے، وہاں سے تو آج تک آواز نہیں آئی، کبھی اللہ کی طرف سے کوئی وہ نہیں آیا. تو انہوں نے فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضرت وہاں سے آواز تو آئے. فرمایا دیکھ بھائی اللہ کے سوا کوئی اور دروازہ تو ہے نہیں جس کو میں پکاروں، لہذا آواز آئے نہ آئے میں اسی کو پکاروں گا، میں اسی کو پکاروں گا. تو آسمان سے آواز آئی تیری جتنی عبادات ہے سب ہم نے قبول کر لی، کیونکہ جب تو نے یہ کہا کہ اس اللہ کے سوا ہے کون کہ میں جس کا نام لوں جس کو پکاروں، آواز آئے نہ آئے دل کے اندر خود آواز آتی ہے کہ یار اللہ تعالی نے میرے گناہ ہمارے اللہ نے گناہ معاف فرما دیے. اسی لیے حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب انسان توبہ گناہ کر کے جب توبہ کرتا ہے اور روتا ہے، فرمایا کہ پھر اللہ تعالی اس کے قلب کے اندر ٹھنڈک عطا فرما دیتے ہیں، ایسی ٹھنڈک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اللہم اجعل خطایا من الماء والبرد، یا اللہ میرے گناہوں کو ٹھنڈے پانی سے اور اولا جو ہوتا ہے برفباری میں جو گرتا ہے اولے کے پانی سے میرے گناہوں کو دھو دیجئے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ حکیم اختر دادا کو حضرت فرماتے تھے، حکیم اختر نام لے کر پکارتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں حضرت اور بزرگ کے نام سے پکارے اور مولوی کے نام سے پکارے کہ مولانا میری یہ بات ہے۔ فرمایا کہ واللہ مجھے حضرت میرے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اشرف علی ادھر آؤ تم سے یہ کام ہے۔ فرمایا کہ اس جب وہ نام لیتے تھے اشرف علی تو مجھے اتنا مزہ آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا کہ آج لوگ مجھے کوئی حکیم الامت کہتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا میرا استاد جب مجھے کہتا تھا اشرف علی ادھر آؤ، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ، صرف اشرف علی، کیونکہ وہ استاد ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ فرمایا جتنا مزہ مجھے اس میں آتا تھا اتنا مزہ کسی اور چیز میں نہیں آیا۔ یہ حضرات وہ تھے جو پرخلوص تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا تھا، ایسا مٹایا تھا کہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ یہ تو بیچ بات کہاں سے گھومی تھی، اولے سے دھو دے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ ٹھنڈے گناہ کی دو خاصیتیں، نمبر ایک دل میں اندھیرا پیدا ہو جائے گا، ظلمات پیدا ہو جائیں گی، نمبر دو دل کے اندر جو ٹھنڈک ہے پھر انسان بے چین ہو جائے گا۔ یعنی جیسے ایک انسان اس کو ریاح نہ نکل رہی ہو، ہوا نہ نکل رہی ہو پیٹ کے اندر، مادہ فاسد، کھانا گیا، سڑ گیا، اب وہ انسان کیا ہے، بستر پر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ بستر کے اوپر کروٹ بدلتا رہے گا۔ اسی طرح سے گناہگار انسان وہ چاہے کتنے ہی نرم اور لاکھوں کروڑوں کے بستر پر لیٹ جائے، اس کو چین و سکون سے نہیں لیٹ سکتا وہ۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث کے اندر جو دو چیزوں کی دعا مانگی کہ اللہ میرے قلب کو گناہوں سے دھو، لیکن ٹھنڈے پانی سے دھو اور اولے کے پانی سے دھو، کیا مطلب؟ جب ٹھنڈے پانی سے اللہ دھوئے گا تو گناہ کی گرمی دور ہو جائے گی، اور جب اولا، کیونکہ روشن ہوتا ہے، رات کو بھی برف پڑی ہو نظر آتی ہے نہیں آتی، تو یا اللہ جو گناہ اور ظلمت میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے جب تو مجھے معاف کر تو اولے کے پانی سے دھو دے تاکہ میری ظلمتیں دور ہو جائیں اور میرا دل پھر دوبارہ چمک اٹھے تیری یاد سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم یہ تھے، کیونکہ اللہ کو اللہ کا نبی جتنا جانتا ہے کوئی انسان نہیں جان سکتا دنیا کے اندر، اور پھر نبیوں کے اندر سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معراج، اللہ تعالی نے معراج کا آسمان پر بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو جو معراج ملی وہ کوہ طور کے اوپر ملی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فرمایا پاک وہ ذات جس نے اپنے نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گئے، اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ائمہ کی کیا کی؟ امامت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رف رف کے اوپر سوار بٹھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے آسمانوں کے پار، اور ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میری ضرورت نہیں ہے، اس سے آگے آپ اکیلے ہی جائیں گے، اس سے آگے اب اس کے اندر اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، بات پردے سے ہوئی ہے یا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم بھی مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، انسان کے بارے میں کیا ہے؟ جب جنت میں جائے گا اللہ کا دیدار ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا. تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس زمین پر نہیں دیکھا، جب معراج پر گئے آسمانوں کو خراش کر لیا وہاں جا کر اللہ کو دیکھا. تو دونوں باتیں اپنی جگہ، دونوں طرف دلائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اور مختلف ہی مسئلہ جو ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جسمانی معراج عطا فرمائے. بعض مفسرین نے لکھا کہ جسمانی نہیں روحانی معراج تھی، لیکن جو امت کے بڑے علماء ہیں ان کا متفق فیصلہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جسمانی معراج اللہ تعالی نے کروائی. تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے اور مجھے جو ہے اٹھایا اور اٹھا کر مسجد اقصی لے کر کے چلے گئے، اور مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء جمع تھے اور مجھے انبیاء کی امامت کے لیے آگے کر دیا گیا. میں نے امامت کی، امامت کے بعد جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑا لے کر کے آئے، اس کا نام حدیث کے اندر رف رف آیا ہے کہ وہ اس گھوڑے کے اوپر براق بھی آیا ہے کہ اس کے اوپر بٹھایا اور مجھے آسمانوں پر لے گئے. تو کفار نے جب یہ خواب سنا تو کہہ رہے ایسا کون سا گھوڑا ہے، یہ ایسا کون سا آدمی ہے جو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں پہنچا دے. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ایسے کیسے چلا جائے گا آدمی؟ کیوں؟ ان کی نظر مادیات کے اوپر تھی. وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسجد اقصی پہنچنا ہے تو اس کے لیے ہوائی جہاز لازمی ہے. اللہ جب پہنچانا چاہتا ہے، اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالی نے طے العرض کا مقام دیا ہے، یعنی وہ حرم اگر بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں تو چند قدموں کے بعد ان کو اللہ تعالی بیت اللہ میں پہنچا دیتے ہیں. اولیاء اللہ کے اندر ایسا طبقہ بھی موجود ہے، اللہ زمین کو لپیٹتے ہیں ان کے لیے. اولیاء اللہ کے اندر یہ طبقہ بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ جو موجود جن کو یہ چیز حاصل ہے وہ کبھی کسی کو بتاتے نہیں، کیونکہ پھر انسان اس کی لالچ میں پڑ جائے گا. انہوں نے عبادت کی اللہ کے لیے، اللہ نے ان کو یہ چیز عطا کی اپنے کرم سے. اگر یہ عوام کے اندر یہ بات پہنچی کہ بھائی فلاں شخص کو اس کو تو طے الارض حاصل ہے، ہاں مرنے کے بعد معلوم ہوا وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر زندگی میں معلوم ہوا تو خان صاحب کیا کہ میں بھی عبادت کروں، مجھے بھی طے الارض مل جائے، کیوں میں 2000 روپے بس کا ٹکٹ دے کر پشاور جاؤں؟ میں مجھے بھی اللہ طے الارض ہے، میں 4 قدم بڑھاؤں گھر پہنچ جاؤں. تو آدمی کیا ہے پھر؟ اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہا، وہ اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اوپر جو چیزیں رکھی ہیں اس کے لیے عبادت کر رہا ہے. اور عبادت کے اندر عبادت ہوتی ہے، سودے بازی نہیں ہوتی. آج ہم سودے بازی کرتے، آج اگر ہمارے گھر کے اندر کیا ہے، بریانی پکی ہے، قورمہ پکا ہے، تو آدمی کہتا ہے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور جس دن دال پکی ہوتی ہے کہتا ہے اللہ تو نے کھلایا، بس تیرا شکر ہے. یار دال نعمت نہیں ہے؟ طلبہ کو تو خوب معلوم ہوگا مدارس کے اندر دال کھلائی جاتی ہے نا، کہ دال نے دادا فرماتے تھے دال بڑا مال ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھو. اس کو اللہ نے دال بھی عطا کی، تو بھی کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کو کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے دسترخوان بھیجا، لیکن جب عقل پر پردہ پڑتا ہے انسان کے تو انسان کا دماغ خود یہ اسکرو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ذرا سا معمولی سے بھی ڈھیلا کر دینا تو ختم ہو جاتا ہے انسان. ایک جگہ کیا فرمایا، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی قوم، کیونکہ بنی اسرائیل تو رہتے یعقوب علیہ السلام کی قوم میں رہتے، کہ تو ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی بوچھار کر دی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت دی. لیکن جب انہوں نے کیا کیا، اللہ کے احکامات کو تڑوڑنا مڑوڑنا شروع کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑو گے، تو یہ کیا کرتے، جمعے کو جا کر جال لگا دیتے اور اتوار کو جا کر نکال لیتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے یہ کیوں کیا، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا، یہ ہم نے تو جمعے کو جال لگایا، ہم نے ہفتے کو مچھلی پکڑی کب ہے. اللہ نے تھوڑا سا اسکرو ڈھیلا کر دیا، بھائی اسکرو ڈھیلا ہوا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم کو یہ کھانا نہیں چاہیے. بھائی کیا کھاؤ گے، کہا ہم کو پیاز دو کھانے کے لیے، ہم کو دال دو کھانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان بھیج رہا ہے، تمہیں وہ نہیں کھانا ہے. کہا نہیں ہم کو وہ نہیں کھانا، ہمیں پیاز کھانی ہے. تو جب اللہ اسکرو ڈھیلا کرتا ہے تو پھر انسان قرآن میں جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، لیکن انہی کے اوپر جب عذاب آیا، بنی اسرائیل کے اندر کئی ہزار انبیاء کو اللہ نے ان کی طرح مبعوث فرمایا. مشہور تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں علماء کو ان کے اندر بھیجا، لیکن ان ظالموں کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں تھی، انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا شروع کیا. جب انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. جو قوم جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں سارے عالم سے، عالم کے اوپر ہم نے تمہیں فضیلت دی، جب تم نے ہماری فرما برداری کی ہم نے تمہیں سارے عالم کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور جب تم نے ہماری نافرمانی کی پھر ہمارے عذاب نے آ کر تمہیں پکڑ لی. تمہاری فضیلت، تو ہماری فضیلت ہمیں اللہ سے نہیں بچا سکتی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ سے روتی ہے کہ یا اللہ اگر بچوں گا میں تو تیری رحمت سے بچ سکتا ہوں. یہ نفس ہے، یہ شیطان ہے، ان کے وساوس ہیں، ان کے دھوکے ہیں، ان کے فریب ہیں. اے اللہ اگر ان سے مجھے بچنا ہے تو یا اللہ تیری رحمت کے سائے کے بغیر میں ان کے مکر و فریب کو نہ سمجھ سکتا ہوں نہ اس سے بچ سکتا ہوں. تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو ہی مجھے بچا لے بس. کیونکہ دادا فرماتے تھے کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے باہر اتنا بڑا کتا باندھتا ہے، اتنا بڑا کتا باندھتا ہے. آپ ڈیفینس میں جائے، ایک آدمی گھوم رہا ہوگا، اتنی چڈی پہنی ہوگی گرمی کے اندر، ایک کتے کو لے کر جا رہا ہوگا، لوگ کہیں گے کتنا روشن خیال آدمی ہے کہ کتے کو گھمانے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے. جس کو اپنے ماں باپ کو خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، کتا ٹہلا رہا ہے، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، کتنا روشن خیال ہے. جانوروں کا خیال لگتا ہے. ایک انسان کو پانی دینے کے لیے روا نہیں ہے، جانور کی خدمت کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے واہ بھائی یہ ہے اصل روشن خیالی. یہ مولیوں کے پاس کیا روشن خیالی ہے؟ اصل اللہ نے دین کی سمجھ اہل علم کو عطا فرمائی. وہ نجیس العین کتا، وہ اس کو ٹہلا رہا ہے، وہ سمجھ رہے بڑی روشن خیالی ہے صاحب. اصل تو چیز یہی ہے روشن خیالی کے اندر، کہ دیکھیں جانوروں کے بھی ہم ڈے مناتے ہیں. اب جانوروں کا بھی ڈے، اس میں کیا ہے؟ جانوروں کا خیال رکھو. حالانکہ کیا ہے، گرمیاں ہیں، گھر کے اندر ایک پیالے میں پانی بھر کر چھت پر رکھ دو، जो प्यासी चिड़िया है बिचारी, उसकी जानी कितनी सी होती है, वो आकर पानी पी लेगी। 10 रुपए जेब के अंदर हैं, उस 10 रुपए का दाना बाजरा खरीद करके रख दो, वो खाकर चली जाएगी। अल्लाह ने छोटी छोटी चीजों से अपना रास्ता तय करने के लिए बताया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मैं ये वाक्य सुनाकर बात को पूरा करता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से हजरत की अहलिया ने फरमाया कि मैं जरा अपने रिश्तेदारों में जा रही हूँ, मेरी मुर्गियां हैं घर के अंदर, उनको दाना डाल दिएगा। अब हजरत हकीम उम्मत तो हजरत के पास काम कम थे, ये बड़े बड़े उलमा हजरत के पास बैठे हुए हैं, हजरत तफसीर बयान कुरान देख रहे हैं, हजरत भूल गए। जब भूल गए हजरत, दाना नहीं डाला, तफसीर बयान कुरान लिखने के लिए बैठे, तमाम उलूम बंद। खुद हजरत ने लिखा है फरमाया तमाम उलूम बंद हो गए, कुछ आसमान से आई नहीं रहा कि मैं लिखूं, दिमाग में कोई चीज नहीं है। फरमाया मैंने उसी वक्त उठा, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात पड़ी और सजदे में गिर गया। मैंने कहा अल्लाह जो गुनाह मुझसे हुआ है अल्लाह तू मुझे उससे मुत्तले फरमा, मेरा नफ्स उससे बेखबर है। तो दिल के अंदर ख्याल आया कि मियां अशरफ अली मेरी मखलूक को तू भूखा रख करके तू ये चाहता है कि तफसीर बयानुल कुरान लिख ले, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत मुजद्दिद ज़माना हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भाग करके गए, मुर्गियों को दाना डाला, वापस आए, जब मुसल्ले पर बैठे उसी वक्त अल्लाह ताला ने उलूम की बारिश शुरू कर दी, फिर दोबारा तफसीर बयानुल कुरान लिख डाली। दादा फरमाते थे कि एक बेजबान को दाना न डालने पर उलूम बंद हो गए। लोग अपनी बीवियों की पिटाइयां करते हैं, मारते हैं उनको, और उसके बाद सोचते हैं कि हमें विलायत मिल जाए। फरमाया कहां से विलायत मिलेगी? फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, औरत टेढ़ी पसली से पैदा शुदा है, इसके अंदर अकल कम है। फरमाया कि मैं जालिम बन करके नहीं, मैं मजलूम बन करके अल्लाह के पास चला जाऊं, लेकिन मुझे यह गवारा नहीं है कि अपनी बीवियों के ऊपर मैं हाथ उठाऊं। हालांकि फुकहा ने लिखा है कि बास चीजों पर, अगर इबादात पर इंसान हाथ उठा सकता है, लेकिन उसके लिए शरायत है फुकहा की तरफ से। ये नहीं है कि खाम खाम बीवी को मार रहा है, तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया। अल्लाह ने उसको भी इंसान बनाया, वो भी भूल सकती है। और फिर दूसरी बात ये कि टेढ़ी पसली से बनाया, जब पसली टेढ़ी है तो टेढ़ी से ही काम चलेगा। दादा फरमाते थे कि आज तक बताओ कोई इंसान आगा खान में गया कि मेरी पसलियां टेढ़ी हैं, ऐसे है नहीं है गोल, इसको मुझे सीधा कराना है। कोई गया आज तक आगा खान? दादा ने फरमाया कोई नहीं जाता। क्यों? कह रहे भाई टेढ़ी पसली से ही काम चलेगा। तो फरमाया औरत भी टेढ़ी पसली है, उसको सीधा करने की कोशिश मत करो। इन अकम तहा कसरता, सीधा करोगे तोड़ दोगे, वो टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी वो। क्यों हमारी पसली को कोई सीधा करने की कोशिश करे? चलो हम नहीं, कुर्बानी में हम जानवर को देखते, उसकी भी तो पसली टेढ़ी होती है, तो कसाई सीधा करके तो नहीं काटता, वो जैसी टेढ़ी है वैसी बोटियां बना देता है वो। कहा साहब ये बोटियां बन गई है लो। तो औरत जब टेढ़ी पसली है तो टेढ़ी पसली के साथ गुजारा होगा, उसके साथ गुजारा करें। क्यों? दुनिया के अंदर है, जन्नत के अंदर अल्लाह ताला क्या है, इन्हीं को इनके इबादात का नूर इनके चेहरे पर डालकर इनको हूरों से ज्यादा हसीन बना करके अल्लाह ताला इनको मलका बनाएंगे और अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। जो इस दुनिया के फानी हसीनों पर मरता है, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है। मौला असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पर मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं। किसके ऊपर फिदा हो रहे हो? फिर जब बूढ़ी हो जाए, थोड़ा दांत थोड़े से पीले हो जाए, चेहरे पर झुर्रिया आ जाए, फिर दिल चाहता है भैया अब बात करो। दादा फरमाते थे उस वक्त जाएगा बात करने, उस वक्त छुपता फिरता है। जो पहले क्या कहता था कि भाई आपके ऊपर तो मेरा दिल चाहता है समरकंद में बुखारा लुटा दूं, अब जब वो बूढ़ा होकर के आया یا بوڑھی ہو کر کے آئی تو اب کیا کہتے کہ اللہ کے واسطے آپ کو دیکھ کر مجھے بخار چڑھتا ہے، خدا کی آپ میرے سامنے نہ آیا کرے، کیوں بخار اترا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی نے چہرے سے صرف نمک کھینچا ہے، فرمایا تم صرف اس لیے نہیں تھے، تمہاری جو نفس خبیث ہے یہ تمہیں ایسی غلاظت کے اندر مبتلا کرنے والا تھا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالی نے شروع میں حکم دے دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا. جس کو اللہ تعالی نے حیا عطا کی ہوتی ہے وہ مسلمان اگر روڈ کے اوپر چل رہا ہو، راستے پر اگر چل رہا ہو، اس کی نگاہ نیچے ہوگی، اس کی وہ دیواریں دیکھتا ہوا، گھروں کے ڈیزائن دیکھتا ہوا نہیں چل رہا ہوگا. کیوں؟ کہ اس کو ہر وقت یہ استحضار ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیوں بھائی، بڑے بڑے شاپنگ سینٹروں میں جاتے ہو، کیا لکھا ہوتا ہے؟ سنبھل کر چلیے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب وہ لگا بھی ہے نہیں لگا ہمیں تھوڑی پتا ہے، لیکن آدمی سیدھا ہو جاتا ہے کہ یار اگر ذرا سا میں نے غلط ہاتھ مارا تو ایسا نہ ہو کہ ابھی یہاں کا دربان آ کر مجھے پکڑ لے تو میری عزت خاک میں مل جائے گی. تو یہاں کا دربان تو نظر آ رہا ہے، یہاں کا کیمرہ نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ دو فرشتے بٹھائے نا، یہ ایسا کیمرہ ہے کہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے، پر اللہ تعالیٰ کے جو دربان ہیں وہ نظر بھی نہیں آتے. پھر اللہ جب پکڑتا ہے عذاب کے اندر تو پھر انسان کے لیے خلاصی صرف توبہ کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور توبہ بھی اپنے اولیاء، اب جن سے تعلق ہو، دادا فرماتے تھے ان کے پاس جا کر توبہ کرے، وہاں توبہ جلد قبول ہوتی ہے. سو قتل جس نے کیے تھے اللہ نے اس کو کیا کہا؟ جاؤ نیکوں کی بستی میں، ہم تمہاری توبہ وہاں قبول کریں گے. دادے نے فرمایا کیا فاسقوں کی تو بستی میں اللہ توبہ قبول نہیں کر سکتا تھا؟ بولو بھائی، بات ختم کر رہا ہوں، بس یہ ختم ہے. کر سکتا تھا نا اللہ. فرمایا اللہ نے اپنے نیک لوگوں کی اہمیت بتلانے کے لیے اللہ نے دنیا کو یہ بتلایا کہ میرے نیک بندے ایسے ہیں کہ میں ان کے صدقے میں سو قتل کرنے والے مجرم کو بھی میں ان کی اس ایسی بستی میں چلے جائے جہاں نیک لوگ ہوں، میں وہاں ان کو معاف کر دیتا ہوں. یہ نیک بستیاں ہیں، مساجد ہیں. اب مساجد کا کیا حال ہے؟ میں نے اسی ہفتے میں ایک روایت پڑھی کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے، جب تک اس کا وضو قائم ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں. وہ فرشتہ اس کے لیے کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ، یہ جو بندہ مسجد کے اندر بیٹھا خامخواہ بیٹھا ہوا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی رحمت، اس کے اوپر رحم فرما. محدثین لکھتے کہ معصوم فرشتہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ آپ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے. دوستو، اس سے زیادہ اور کیا رحمت ہو سکتی؟ اللہ ہم سب کو تو عمل کی توفیق ادا فرمائے. اور اگلا جمعہ جو انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا، اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کی ابھی سے توفیق عطا فرمائے. بھائی پرچے بہت زیادہ ہیں، جن کی جو بھی جائز حاجت ہے اللہ سب کی حاجتوں سے بخوبی واقف ہے. اللہ تعالیٰ سب کی جملہ جائز حاجتیں پوری فرمائے، جنہوں نے پرچے دیے یا جنہوں نے نہیں دیے یا جو امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ سب کی جملہ جائز حاجات پوری فرمائے. دیر ہو گئی ہے، دعا بعد میں کریں گے. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.